إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں اختلاف کی صورتوں سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک تو اختلاف یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں میں، مزاج میں، اسی طرح سے رات دن کے باری باری آنے جانے میں، یا لوگوں کی عقل کی سمجھ کی سطح میں، یا اسی طرح سے مختلف چیزوں میں صفات کے اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے، لوگوں کی معاشی حالت میں، لوگوں کی صحت میں، اور اسی طرح سے بہت ساری صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کے اعتبار سے یہ چیز بری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلتے رہنے کے لیے اس طرح کا اختلاف مخلوقات میں رکھا ہے تاکہ ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑتی رہے اور نظام چلتا رہے. دوسرا اختلاف دینی اختلاف ہے، یہ برا ہے اس اعتبار سے کہ قرآن و سنت کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے اور پھر آدمی اس بات کو قبول کرنے کی بجائے کسی دوسری راہ کو، دوسری چیز کو اختیار کرے، تو یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف ہے. ایسا اختلاف ایک انسان کو دنیا میں گمراہ اور آخرت میں جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے. تو ہمارے ان دروس میں اس اختلاف سے متعلق، اور خاص طور سے مسلمانوں میں آپس کے جھگڑے اور دشمنیاں، دلوں کی خرابی اور مار پیٹ اور دوریاں، یہ جو اختلاف عام طور سے گھر گھر میں، بستیوں میں اور دینی حلقوں میں پایا جاتا ہے، اس اختلاف کے بارے میں بھی ہم اپنے اس کورس میں دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اتحاد اور اختلاف. اختلاف کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. لہذا بہت سارے مسلمان امت کے اختلافات کو، جو دین کے سلسلے میں واقع ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے، رحمت ہے. تو آج جو مسلمان مسلکوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس اختلاف کو وہ رحمت قرار دینے کے لیے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں. لیکن واقعی دیکھا جائے تو اختلاف رحمت نہیں ہے، بلکہ اختلاف امت کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. دین اختلاف امت کے لیے خیر نہیں ہے، سب کو مل کر ایک دین پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی سے تھامنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. حبل کے معنی رسی کے ہوتے ہیں، حبل اللہ، اللہ کی رسی. جمیعاً، تم سب مل کر، سب کے سب، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، بکھرے ہوئے نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ، جماعت جماعت نہ ہو جاؤ. ولا تفرقوا، بکھرنے کو تفرق کہتے ہیں، اور اجتماع اس کے خلاف ہے. اجتماع جمع ہونا، اور تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے بکھر جانا, تو آپس میں بکھر نہ جاؤ بلکہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفرق سے منع کیا ہے, مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بٹنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو جس چیز سے منع کیا ہے وہ امت کے لیے خیر ہو سکتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چیز سے منع کیا, ایک اچھی چیز کو حرام قرار دے دیا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ولا تفرقوا سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں میں اور مختلف الگ الگ مکتبہ فکر میں بٹنا صحیح نہیں ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی تم پر نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ یہ ایک تاریخی معاملے کی طرف اشارہ ہے, یہ صحابہ سے خطاب ہے. اللہ نے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی جو تم پر نعمت ہے, اللہ نے جو تم پر نعمت ڈالی ہے, اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء, جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اعداء عدو کی جمع ہے, عدو کے معنی ہوتے ہیں دشمن, اس کا پلورل, اس کی جمع کیا ہے؟ اعداء. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, عدو کے معنی دشمن کے ہوتے ہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, اللہ نے, تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا پیدا کر دی؟ الفت. الفا کے معنی کیا ہے؟ الفا کے معنی ہے جوڑنا, جوڑنا. اسی پر سے ہے تألیف, اسی پر سے ہے مؤلف. کتاب کے لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤلف. اس کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ ان کی تالیف یہ ہے. تالیف کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہاں وہاں سے بہت ساری چیزیں جوڑ کے وہ کتاب لکھتا ہے. اس کتاب میں سے حدیث نکالی, اس کتاب میں سے یہ چیز نکالی, تفسیر ہوئے وہ نکال کے پورا جمع کرتا ہے, الگ الگ پیجز جمع کرتا ہے, جوڑ کر وہ کیا بناتا ہے؟ ایک کتاب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالیف. اسی پر سے ہے تالیف قلب. تالیف قلب یعنی دل کو جوڑنا. تو تالیف کے معنی ہے, اسی پر سے ہے الفت. آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ الفت کا سلوک ہونا چاہیے, یعنی جوڑ ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں آپس میں کیا پیدا کر دی؟ الفت پیدا کر دی, تمہارے دلوں کو جوڑ دیا آپس میں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, تو اللہ کی نعمت کے اثر سے, اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, آگے اللہ نے بھی فرمایا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا. تم ایسے حال میں تھے کہ تم کفر اور شرک میں مبتلا تھے, کفر اور شرک کے گڑھے کے کنارے تم تھے, ہلاکت کے کنارے تم تھے. اگر تم اسی کفر اور شرک میں مر جاتے تو تم جہنم میں چلے جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تو اس نے تم کو اس گڑھے سے کیا کیا؟ ہلاکت کے گڑھے سے بچا لیا. تو یہاں پر اللہ تعالی نے کئی باتیں ہیں, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رسی کو تم الگ الگ مل کر تھام لو. صحیح ہے؟ نہیں. کیا کہا اللہ نے یہاں پر؟ اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا ہے, ہم ایسا سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنی الصراط المستقیم, بولتے ہیں اہدنا کہتے ہیں, واہدنی کہتے ہیں, اللہم اہدنی فی من, تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہدنی می می, اللہ مہدینی یعنی اے اللہ مجھ کو ہدایت دے. لیکن سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. علماء نے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمان انفرادی سطح پر دعا نہیں کر رہا ہے اے اللہ مجھ کو دے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اجتماع اجتماعی طور پر دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے، جمائے رکھ، صراط مستقیم کی ہدایت ہم کو دے. تو اس میں ایک اجتماعی ذہنیت ہونا چاہیے، اپنا اپنا نہیں، بلکہ اس میں کیا ہونا چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ میں وہ سوچنے والا بنے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، تم اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی، مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رسی قرآن ہے، جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے اس کو تھامنا ضروری ہے. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. تو تم سب مل کر اس کو کیا کرو، مضبوطی سے تھام لو. تو معلوم یہ ہوا کہ انفرادی سطح پر نہیں، مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے، مجتمع ہونا چاہیے، ان کو مل جل کر دین پر چلنا چاہیے. اسی لیے صراط مستقیم کی دعا ہم انفرادی مانگتے ہیں نہیں، بلکہ ہم کو اجتماعی طور پر سب کو مل کر صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، سب کو مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، سب کو مل کر قرآن کے مطابق سنت کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے پہلی چیز اجتماعیت ذکر کی ہے، انفرادیت. جمیعاً سے کیا ملا ہم کو؟ مل کر، جمیعاً، سب مل کر. اور اللہ نے اس کے بالمقابل جو چیز ہے، اجتماع کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ تفرق. سب جمع ہوئے، جامع مسجد کیوں بولتے اس کو؟ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ سب، سمجھ میں آیا؟ تو اجتماع، جمیعاً، سب مل کر ایک ساتھ ہونا. اور اس کا الٹا ہوتا ہے جمع ہونے کا، بکھرنا. تو اس کے لیے لفظ کیا ہے عربی زبان میں؟ تفرق. اسی پر سے لفظ کیا بنا ہے؟ فرقہ. فرقہ کیوں ہے وہ؟ تفرق کی وجہ سے. اسی پر سے لفظ بنا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو فرق کیوں ہوا؟ الگ ہونے کی وجہ. یہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے، فرق ہے، اس میں فرق ہے، یعنی وہ ایک ہے نہیں، یہ الگ، یہ الگ. الگ الگ کا میننگ تفرق میں پایا جاتا ہے. متفرق بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی متفرق ہے، تفرقہ ہے دونوں میں، فرقہ ہے، فرق ہے. تو اس پر سے لفظ جو ہے الگ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں کیا نہ ہو، متفرق نہ ہو جاؤ، بکھرو مت، الگ الگ مت ہو جاؤ، ٹکڑی ٹکڑی، وہ اکیلا، وہ اکیلا، یہ مجتہد بن رہا ہے، وہ اپنی رائے سے اس کو کچھ اور سمجھ میں آیا، نیا ایجنڈا اور پروگرام کچھ بنا لیا اس نے، الگ الگ مت ہو جاؤ، سب مل کر ایک چیز کو پکڑے رہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی. اب کسی کا یہاں پر جو ہے ذہن میں روشنی ہو جائے کہ دیکھو اس آیت سے تو صرف قرآن مل رہا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن میں کس کی ماننے کے لیے اللہ نے کہا ہے قل اطیع اللہ والرسول، تو قرآن میں اللہ بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی اور رسول کی بھی ماننا ہے. بیسک سورس کیا ہے؟ قرآن. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اس میں تو صرف قرآن آیا. تو قرآن دلیل کہاں سے لے رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک آدمی کہتے کوئی حدیث میں کیا ہے، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی. وہ رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. کہاں سے معلوم پڑا؟ حدیث سے. تو کیا پھر حدیث کو ریجیکٹ کر سکتا ہے حدیث سے لے کر ہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس سے ہم پہلا سوال کیا پوچھیں گے، وہ ہم کو حدیث بتایا. کیا حدیث بتایا؟ دیکھو اس حدیث میں کیا بات آئی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تو اللہ کی رسی حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کو تھامو، قرآن ہے اللہ کی رسی. ہم کہیں گے ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی رسی معلوم کیسا پڑا؟ حدیث سے. تو حدیث کو لینا پڑے گا کہ نہیں، وہ اللہ کی رسی ہے، معلوم کرنے کے لیے بھی کیا ہے؟ حدیث. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسا پکڑنا چاہیے برابر. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو تم پر نعمت اللہ نے ڈال رکھی ہے، جو تم کو عطا کی ہے، اس کو یاد کرو. وَذْكُرُوا، ذَكَرَ کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر، اور بھی معنی اس کے ہیں، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت، عَلَيْكُمْ، جو تم پر ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ وقت بھی یاد کرو، اللہ کی نعمت یاد کرو کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو اللہ نے کیا کیا, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. دشمنی اصلاً کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں, پاؤں میں, کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں. دشمنی کہاں ہوتی ہے؟ دلوں میں. جب آدمی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اصل دشمنی شروع کہاں ہوتی ہے, اس کے نتائج کہاں سے آتے ہیں؟ پھر غیبت بھی اس کی ہو رہی ہے, اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا بھی جا رہا ہے, اس کو مارنے پیٹنے کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی ہے, عقل بھی چلائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے جو طاقت استعمال کرنا ہے کی جا رہی ہے. تو اصلاً کہاں ہوتا ہے یہ؟ یہاں. یہاں سے ختم ہو جائے تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اصل مسئلہ حل کر دیا. کیا کر دیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَا. دیکھیے قرآن بہت جامع کتاب ہے, یہ ہم کو حل بتاتا ہے. دو لوگوں میں بہت جھگڑے ہوتے, روز مارم پیٹی کرتے, کہاں سے دور کرنا پڑے گا جھگڑا؟ یہاں سے. یہ صحیح ہو جائے اگر دل, تو پھر سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان اجتماعی معاملات میں دلوں میں جو جھگڑا ہوتا ہے, اگر وہ ختم کر دیا جائے تو سارا معاملہ سماج سے فساد ختم ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں کیا پیدا کر دی؟ الفت پیدا کر دی, دلوں کو جوڑ دیا. معلوم ہوا کہ یہ دلوں کو, دیکھیں دو اختلاف کی صورتیں آ رہی ہیں سامنے. یہ آیت اس پہ غور کیجئے. لیول نمبر 1 علمی اختلاف, منہجی اختلاف. لیول 2 کہاں تک جاتا؟ وہ مار پیٹ تک جاتا ہے, دشمنیوں تک جاتا ہے. صحیح ہے. پہلے اس میں کیا اللہ نے بتا دیا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو. یہ علمی اور دینی اختلاف ہے. صحیح. کہ تم جب قرآن و سنت کو تھامے رہو گے, آپس میں فرقہ نہیں ہوگا تمہارے اندر. اس لیے پہلے حکم دیا اور اس کے خلاف سے منع کر دیا. فرقہ پرستی سے بچنے کے لیے کیا حل ہے؟ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو. تو اللہ نے اس کا حکم دے دیا اور کہا کہ فرقوں میں مبتلا مت ہو جاؤ. نمبر 1 دینی اختلاف. نمبر 2 مسلمانوں میں جھگڑا صرف دینی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں. کیسا ہوتا ہے؟ جائیداد کی وجہ سے. فلاں نے اس کا آنگن بڑا کر دیا, اس کی وجہ سے میری زمین کی مڈیر ادھر کی ادھر کر دی. بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. میرے آنگن میں کچرا ڈال دیا, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مجھ کو دیکھ کے ہنسا میں گرا تو ایسا بھی ہوتا ہے. اب بیچارے کو ہنسنا آ گیا, ہنسو یا ہاتھ چھوڑ کے چلا رہا تھا گاڑی اور گر گیا. اب وہ ہنسا, دیکھو کیسا ہو گیا اس کا حال. اٹھ کے ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ رہا تو نہیں, اور یہ دیکھ رہا تھا اس کو, ہنسی آ گئی, ہنس دیا. یہ جھگڑا کیوں دیکھا مجھ کو, کیوں ہنسا مجھ کو, تو کیوں گرا, گرا تو گرا میں ہنسا. تو کبھی ایسے بھی جھگڑے ہوتے ہیں جو خالص دینی نہیں ہوتے, جو دنیاوی وجہ سے کبھی کوئی جھگڑا ہوتا بھی نہیں ہے, خامخواہ بدگمانی کی وجہ سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. شاید اس نے ایسا کیا ہو, شاید وہ ایسا کرے گا. بعض ذہنی طور پر بعض چیزیں ہوتی ہیں, دلوں میں ہوتی ہیں, اور اس کی کوئی بنیاد حقیقت نہیں ہوتی ہے. خیالی پیڑ ہوتا ہے جس کی جڑیں ہوا میں ہوتی ہیں. تو اللہ نے دوسرے لیول پر بتا دیا کہ دیکھو ایک وقت وہ بھی تھا اسلام سے پہلے, جب تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے. تو اس نے کیا کر دیا تم کو؟ تمہاری وہ دشمنی مٹا دی, اور کیا کر دیا؟ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے, تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے. تو تم دشمن تھے, دشمن سے اس نے تم کو کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا. کیسے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو فَأَصْبَحْتُمْ, اصبح کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ایسے ہو گئے. عربی زبان میں لٹرل میننگ اگر دیکھیں تو صبح میں تمہارا حال یہ ہو گیا, یا اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ پھر تم ایسے ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ, اللہ کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ اخوان. اخوان کے معنی ہوتے ہیں بھائی بھائی. تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ بھائی. تو دشمنوں کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا. بِنِعْمَتِهِ, اللہ کی نعمت سے تم ایسے بن گئے. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ نعمت کا ذکر کیا ہے. کہاں ہے وہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم یا دینکم، بہت سارے لوگ دینکم پڑھتے ہیں اس کو، الیوم اکملت لکم دینکم یہ مفعول ہے، اس لیے دینکم ہوگا، دینکم نہیں، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اتممت علیکم نعمتی اللہ نے کہا، اس کو نعمت اللہ نے قرار دیا ہے، تو اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسلام سے پہلے صحابہ کا حال کیا تھا؟ دو قبیلے تھے، کون بتائے گا کون سے قبیلے تھے؟ وہ حابل قابل اوس اور خزرج۔ دیکھیے یہ دو قبیلے تھے مدینہ میں، مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے؟ مدینہ میں تھے یا مکہ میں؟ مدینہ میں تھے، یعنی ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دو قبیلے کیا کرتے تھے آپس میں؟ تجارت کیا کرتے تھے؟ جنگ، ایک دوسرے سالوں کی جنگ ان کی چلتی تھی، باپ مر گیا اس کو کنٹینیو کون کرتا تھا؟ بیٹا، کہ یعنی پشتینی جنگیں تھی کہ سالوں سال سالوں سال جنگیں، کئی سالوں سے وہ جنگ چلتی تھی۔ وہ دور کون سا تھا؟ نیشنلزم کا دور نہیں تھا، وہ قبیلائزم کا دور تھا، میرا قبیلہ، فلاں قبیلے کا میں ہوں، تو فلاں قبیلہ ہمارا قبیلہ حق پر ہے، چاہے اس کی غلطی ہو وہ حق پر ہے، ہم وہ غلطی پہ رہا تو بھی اس کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے جان دیں گے ہم، وہ اگر جنگ کا بگل بجا دے تو پھر یہ نہیں پوچھیں گے غلطی کس کی ہے، کس کو مارنے کا پوچھیں گے ہم۔ آج بھی ہوتا ہے نا ایسا، دوست آتا بائک لے گئے، چل کام ہے، کیا کام ہے؟ ایک کا کام کرنا ہے اپنے کو، اس نے کیا کام کیا؟ پوچھتا ہو یہ میرا دوست ہے، کچھ کام ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ بات کی بات دواخانے میں جا کے پوچھیں گے اس کو غلطی کس کی تھی، پہلے کام کر کے آ جائیں گے۔ آج بھی یہ ہے۔ تو وہاں پر قبیلے کا سسٹم تھا، آج جماعتوں کی سطح پر ہے کہ نہیں؟ اپنے مولانا بولے اس کو دھلائی کرو، ان کی مسجد میں آئے تو چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، ایسے لوگ کوئی بھی مسجد میں آئے دو آدمی اس کا ہاتھ پکڑو، دو آدمی پاؤں پکڑو، مسجد سے باہر نکال دو، مارو پیٹو، زبردستی ٹوپی پہناؤ ان کو، دھکا دو ان کو، ہاتھ نیچے سے اوپر سے ان کے نیچے کرو۔ اس طرح کی جو معاملات آج ہو رہے ہیں جماعتوں کی سطح پر ہو رہے ہیں، جیسے پہلے قبیلے کی سطح پر ہوا کرتے تھے، جب وہ قبیلے کی بنیاد پر لڑتے تھے، آج ہم کس کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں؟ جماعتوں کی بنیاد پر۔ تو وہی جاہلیت کی صفت آج ہمارے اس دور میں بھی آ گئی ہے، صحیح غلط ہم کو معلوم نہیں، ہماری جماعت ہمیشہ صحیح رہتی ہے، ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ آج غلطی کس کی نہیں دیکھیں گے ہم، بس ہماری جماعت صحیح ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز چل رہی ہے، دلائل قرآن سنت علم کوچ نہیں، بس ہماری جماعت، ہمارا فرقہ، ہمارا گروہ، ہمارے مدرسے، ہمارے مولانا ہمیشہ صحیح۔ یہ وہی قبیلہ پرستی ہے جو اس زمانے میں تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب، عصبیت اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم کیا بن گئے؟ ایک دوسرے کے بھائی۔ تو آپسی دشمنیوں کا، جھگڑوں کا ختم کر کے ان کو بھائی بنانا، یہ دوسرے لیول کا معاملہ ہے، پہلا دینی علمی اور منہجی اختلاف، اور دوسرا آپس کے جھگڑوں کا اختلاف۔ یہ دونوں صورتیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا جو درس چلے گا وہ پہلا حصہ اسی سے متعلق ہمارا ہوگا۔ دیکھیے اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو پرابلم بتا دیے، صحیح ہے؟ دو پرابلم بتا دی، ایک دینی جماعتی فرقہ وارانہ اختلاف، اور دوسرا جھگڑے مار پیٹ والا، آپسی دشمنیوں والا اختلاف، جس کی سطح کہاں ہوتی، جو کہاں ہوتا اصلا؟ دلوں میں۔ تو یہ اختلاف، ایک دوسرے کے لیے کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، بغض اور حسد اور اس طرح کی ساری گندگیاں ایک دوسرے کے لیے دل میں ہوتی ہیں، تو اس کو دلوں سے صاف کرنا، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے، اسلام کو اپنی اصل شکل میں اپناتا ہے، تو پھر اللہ کی نعمت کے نتیجے میں اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن کب ہوتا ہے یہ؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں اسلام کو اس کی اصل شکل میں پوری طرح اپنانا، تھوڑا اسلام نہیں، میری پسند کا اسلام نہیں، اسلام میری پسند کے مطابق ہو یا میری پسند کے خلاف ہو، جب اس طرح سے اسلام کو آدمی اپناتا ہے تو اس کی خواہشات اسلام کے تابع ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر اپنے دل سے وہ گندے جذبات دوسروں کے لیے نکال پھینکتا ہے، کیونکہ اسلام اس سے اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں کتنے قسم کے اختلاف بیان ہوئے ہیں؟ کون بتائے گا؟ دو یا تین؟ دو۔ پہلا دینی اختلاف، یعنی جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ پرستی، اسی لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ مت بنو۔ اور دوسرا اختلاف دلوں کا اختلاف، کیا بیوی شوہر کا اختلاف اس میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی تو اس بارے میں ہم جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، پہلے ہماری شادی کرو اس کے بعد ہم سے سوال پوچھو، ہیں جن کی نہیں ہوئی بہت زور سے ہنس رہے ہو۔ کیا آ سکتا ہے؟ باپ بیٹے کا اختلاف، بھائی بھائی کا، پڑوسی پڑوسی، اجنبی اجنبی، بھائی کا آ کے ایک دوسرے کو آگے جانے نہیں دے رہا، وہ بیچ میں آیا، شروع وہاں پہ گاڑی روک کے کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، مجھ کو جلدی جانا تھا یہ بیچ میں کیوں آیا، تو گاڑی روک کے جھگڑا، یعنی 5 منٹ کی وجہ سے 1 گھنٹہ، اور ہو سکتا ہے ہفتہ بھی، مہینہ بھی، کہاں؟ دواخانے میں۔ تو بعض اوقات آدمی جلدی کے چکر میں زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اختلافات سارے کے سارے، مار پیٹ، جھگڑے، دل کے جتنے، یعنی بغض عداوت کے معاملے، سب کے سب اس میں آتے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دینی اختلاف اگر صحیح طرح سے اس کو ڈیل نہ کیا جائے تو کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ آپسی جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ اگر دینی اختلاف کا صحیح حل نہ نکلے تو اس کے نتیجے میں فرقہ پرستی، اور فرقہ پرستی کہاں تک چلی جاتی ہے؟ دلوں کا اختلاف اور مار پیٹ، صحیح ہے، جنگوں تک معاملہ جاتا ہے، جنگوں تک معاملہ جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ آیت کا ٹیکسٹ دیکھیں، پروگریسیولی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 بتا دیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ بیسک سولوشن ہے، بیسک حل ہے تمہارے بکھرنے سے روکنے کے لیے، پہلا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کے اس پہ آ جاؤ گے، باقی سارے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں تم اس کی یہ رائے، اس کی وہ رائے، اس کی وہ رائے، کیوں؟ قرآن و سنت کی بجائے اپنی رائےوں پر چلنے لگ گئے، تو کتنے ہو گئے؟ ایک کے ہو گئے انیک۔ اب جب وہ ہو جائے گا تو ظاہر بات یہ بتائے گا میں حق پر ہوں، وہ بتائے گا میں حق پر ہوں، یہ بتائے گا تو غلط ہے، وہ بتائے گا تو غلط ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ جب کسی کو بولیں گے تو غلط ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دل میں سوراخ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ایسا بولا جائے گا تو دل کو برا لگے گا، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی کہ وہ مجھ کو غلط بولتا ہے، وہ مجھ کو باطل بولتا ہے، وہ مجھ کو گمراہ بولتا ہے، تو پھر دل میں کیا ہو جائے گا؟ نفرت پیدا ہوگی، یہ نفرت راستہ ڈھونڈے گی۔ پریشر کوکر ہے آپ کا، تو اگر اس کا بند کر دیں ہوا نکلنا تو کیا ہوگا؟ دھماکہ۔ تو نفرتیں جب بڑھتی چلی جائیں گی تو غصہ اور دشمنیاں راستہ تلاش کریں گی، مار پیٹ اور اس طرح کی ساری خرافات کا، اور پھر آپس میں کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا اور جنگیں اور مار پیٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے قرآن کی آیات میں غور کرنے سے، سلف کے جو اس کے ارشادات ان کے ہیں اس میں غور کرنے سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ لہذا یہ آیت ہم کو بتاتی ہے دو قسم کے اختلاف ہیں، دینی اور ذاتی. بعض اوقات دینی اختلاف ذاتی اختلاف کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، اور علمی اختلاف مار پیٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے، جنگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. یہی ہماری دعوت ہے، کتاب و سنت کی اتباع کرنا. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ توحید والوں کے لیے بھی یہ ڈر اب بھی باقی ہے کہ ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف ان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. اور شیطان کا حربہ یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، وہ لڑانا چاہتا ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی اس نے کیا کیا، ایک کو دوسرے کے قتل پر آمادہ کر دیا. اور یہی تاریخ میں وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے کہ مسلمانوں کو، اہل حق کو، ایمان والوں کو آپس میں لڑاتا رہے، آپس میں لڑاتا رہے. ایمان والوں کے لیے عرب میں توحید کے غلبے کے بعد، عرب میں کیا تھا؟ پورا شرک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک دعوت دی اور شرک کو عرب سے کیا کر دیا، مٹا دیا. اللہ کی مدد سے شرک عرب سے مٹا دیا گیا. لیکن شرک کو مٹانے کے بعد، توحید پر مسلمانوں کے آ جانے کے بعد، اب اصل خطرہ، دوسرا خطرہ کیا باقی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے غور و فکر کی ایک غذا ہے کہ صحیح عقیدے پر آنے کے بعد دوسرا پرابلم کیا ہو سکتا ہے، کون سے پرابلم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. عقیدہ صحیح ہو گیا، بس کام ہو گیا؟ نہیں، ابھی دوسرا مسئلہ باقی ہے. غلط عقیدے سے صحیح عقیدے پر آنے کے بعد ایک اور پرابلم ہے جس کی طرف شیطان لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز میں پانی سمندر کا آ سکتا ہے، اور نتیجے میں کیا ہوگا، جہاز ڈوب جائے گا. وہ دوسری چیز کیا ہے جو ایک معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے؟ کون سا معاشرہ، شرک والا ہے توحید والا؟ تو توحید والوں کا معاشرہ بھی برباد ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. کس چیز سے برباد ہو سکتا ہے، دیکھیں گے. آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب. ان الشیطان قد ایس، شیطان مایوس ہو چکا ہے. ایسا یا یئس، اسی پر سے لفظ کیا بنا ہوا ہے، مایوس، جو مایوس ہو جائے، یعنی امید چھوڑ دینا. مایوس ہونا کس کو کہتے ہیں؟ امید چھوڑ دینا. تو شیطان مایوس ہو گیا ہے. کس بات سے مایوس ہو گیا ہے؟ ہوپ چھوڑ دیا اس نے، نہیں ہوتا ہے کام اپنا. کون سا کام؟ اَن يَعْبُدَهُ الْمُسَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ مسلون، مسلی کے معنی نماز پڑھنے والا، فی جزیرت العرب، عرب کے جزیرے میں نمازی اس کی عبادت کریں. اس سے مایوس ہو گیا ہو کہ شیطان کی عبادت اور پوجا اس کی ہوگی، اس سے شیطان نے امید چھوڑ دیا، میری عبادت یہاں نہیں ہوتی. شیطان نے امید چھوڑ دی ہے. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ان کو آپس میں لڑانے سے نہیں. یہ حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لیکن انہیں آپس میں لڑانے سے ابھی بھی وہ مایوس نہیں ہوا ہے. یعنی شیطان کے دو آبجیکٹیوز ہیں، نمبر ایک، ہر ایک کا عقیدہ ہی بگاڑ دو تو کیا ہو جائے گا، عقیدہ ہی خراب ہے. جاننا، عقیدہ سب کا صحیح ہو گیا، اب کیا کرو، ان کو کیسے کام پہ لگاؤ، آپس میں ان میں جھگڑے بنا. اس لیے پورے ملک کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں، آپ کو اس حدیث کی تشریح زمین پر دکھائی دے گی. جب عقیدہ کسی بھی علاقے میں لوگ شرک سے نکل کر توحید پر آ جاتے ہیں، بدعات سے نکل کر سنت پر آ جاتے ہیں تو ایک نیا مسئلہ ان کے سامنے ابھر کے سامنے آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپس کا اختلاف. وہ ساری بنائی ہوئی عمارت کو اپنے اس اختلاف سے خود ہی ڈھا دیتے ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے توحید پر آنے کے بعد ایک دوسرے خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ولیکن فی التحریش بینہم، کہ آپس کے ان کے اختلاف سے ابھی وہ مایوس نہیں ہوا ہے. تو اہل توحید کو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے وہ یہ کہ کہیں عقیدے کے صحیح ہو جانے کے بعد ان میں آپس میں جھگڑا اور اختلاف پیدا نہ ہو. اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، کسی ایک مسئلے میں علمی اختلاف ہو گیا، اس کی یہ تحقیق اس کی وہ تحقیق، اب شروع ہو گیا جھگڑا، وہ اس کو گمراہ بول رہا ہے، یہ اس کو گمراہ بول رہا ہے، یہ اس کے خلاف پمفلیٹ چھاپ رہا ہے، وہ آ کے اس کے اوپر پمفلیٹ چپکا رہا ہے اس کے پمفلیٹ میں. تو اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف تردیدی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو بعض جزئی مسائل کے اندر جن میں دونوں طرف کی گنجائش ہوتی ہے اور دلائل ایک دم واضح نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپس میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع اور ایک دوسرے کی تبدیع، ایک دوسرے کو گمراہ اور بدعتی قرار دینا وغیرہ وغیرہ، بہت آگے معاملہ نکل جاتا ہے. کبھی وہ معاملہ چاند کا ہوتا ہے، کبھی وہ معاملہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے. ایسے معاملات جن میں دونوں طرف کی تحقیق ہوتی ہے اس میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کا محاذ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ولیکن فی التحریش بینہم، پھر وہ اپنا ایک دعویٰ سینٹر بناتا ہے، پھر یہ اپنا ایک دعویٰ سینٹر بناتا ہے، پھر وہاں سے ان کے خلاف میگزین نکلتا ہے، اس میں پرچہ ایڈیٹوریل آتا ہے، یہاں سے ان کا جواب آتا ہے. تو آپ بدعتی بولتے ہیں، ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. درگاہ والے بولتے ہیں، ہم کو کوئی بزی کرنے والا نہیں ہے. یہ آپس میں اتنے بزی ہیں کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے رد سے وقت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برباد کرنے سے وقت نہیں ہے. ہم تک کب پہنچیں گے یہ لوگ؟ شیطان کیوں کرتا ہے ایسا؟ یہ لوگ اگر فری ہو جائیں گے تو یہ لوگ شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف اور دوسری بہت ساری گمراہیوں کے خلاف کام کریں گے. میری جڑ کٹ جائے گی. ان کو کیا کرو؟ آپس میں اتنا بزی کرو کہ شرک پھلتا پھولتا رہے. اب دو آدمی آئے شرک کا پیڑ کاٹنے کے لیے، اب دونوں میں جھگڑا شروع ہوا. نہیں میں کاٹوں گا، کیوں؟ کریڈٹ مجھ کو ملنا چاہیے، اخبار میں میرا نام آنا چاہیے. وہ بولا نہیں میں کاٹوں گا، میرے ابا نے وصیت کر کے کہے تو کاٹ یہ پیڑ. ٹھیک ہے، اب دونوں میں کیا ہوا؟ وہ بھی اپنی کلہاڑی لے کے آیا، یہ بھی اپنی جو بھی ہے کاٹنے کے لیے کلہاڑی لے کے آیا. اب دونوں بحث کر رہے ہیں وہاں پہ، لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ہاں کرتے رہے وہاں پہ، تم کو کرسی بھی بنا کے دیتے وہاں پہ، چبوترا بنا کے دیتے، رنگ بنا کے دیتے، لڑو باکسنگ کرو اس کے اندر. ہم لوگ یہاں پر اپنی شرکیات کفریات جاری رکھیں گے. پھر جب اور زیادہ بحث بڑھ گئی اور ان کا جذبہ توحید اور زیادہ قوی ہو گیا اور میں ہی کروں گا، تو غلط ہے، میں صحیح ہوں، میں حقدار ہوں، تو حقدار نہیں ہے، لڑتے لڑتے کلاڑی کہاں استعمال ہو رہی؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کاٹنے میں. کلاڑی لائے کیوں تھے؟ پیڑ کاٹنے کے لیے. اب جب دونوں نے ایک دوسرے پہ کیا، دونوں کہاں پہنچ گئے؟ ایک پہنچا قبرستان، دوسرا پہنچا دواخانے، دواخانے سے چوکی، چوکی سے جیل. تو وہ ادھر اور یہ ادھر، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ پیڑ دیکھو اللہ نے کیسا کام کیا، ان کا بابا نے کیسا کام کیا، ان کا دونوں کا کام کر دیا بابا نے. اب بابا کی کرامت جب مشہور ہو گئی کہ دونوں بھی پیڑ کاٹنے کے لیے، ایک نہ ایک دو، اور بابا نے کیسا کام کر دیا اس کا بغیر ٹچ کے، آپس میں ان کو ایسا کر دیا کہ وہ ایک تو پہنچ گیا زمین کے نیچے، ایک پہنچ گیا سلاخوں کے پیچھے وایا دوا کا نا. اب ادھر بڑی درگاہ بن جائے گی، بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب وہ پیڑ کیسا ہوگا؟ سنہری، اس میں اس کو پٹے ماریں گے، اس کو جھومر لٹکے گا، اس کو لائٹنگ لگے گی، اور وہاں کا عرض بھی ہوگا. دور دور سے لوگ سفر کرنے کے لیے آئیں گے کہ یہ پیڑ اتنا پاورفل, وہ پیڑ کون سا ہے جس نے آدمیوں کو لڑا دیا, توڑنے والوں کو توڑ دیا, کاٹنے والوں کو کاٹ دیا. اس طرح سے عام طور سے ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے ایسا کہ ہم باطل کی جڑ کاٹنے کی بجائے ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے میں لگ جاتے ہیں. شیطان کا کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے, وہ ایسا بے وقوف نہیں ہے. پیاس ملے گا اس سے شرک کا کیا تعلق ہے, ایسا تعلق ہے. اس کی انرجی شرک کے خلاف لگے, اس کی انرجی بدعت کے خلاف لگے, بہت نقصان ہو جائے گا. اس کو کیا کرو, اس کی انرجی آپس میں لگا دو ان کی. جب یہ آپس میں بزی ہو جائیں گے تو مجھ کو یہاں کام کرنے کا موقع ملے گا, لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع ملے گا. شیطان برابر کام پہ لگا دیتا ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں, شیطان کی عبادت کریں, اس سے مایوس ہو گیا وہ, نہیں ہوتا ایسا. ولیکن فی التحریش بینہم, لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے سے اب بھی مایوس نہیں ہوا. اس کو معلوم ہے ان کی ویکنس ہیں, ان کو آپس میں لڑا سکتے ہیں, ان کو آپس میں لڑا سکتے ہیں, ان کو آپس میں لڑا کے یہاں سے وہ میری عبادت نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کو ایسا بزی کر دوں گا کہ دوسری طرف سے میری عبادت ہو سکتی ہے, کہ ان کو آپس میں لڑا دو اور دوسرے گمراہ لوگوں کو عبادت پر ڈال دو, ایسا ہو سکتا ہے. لہذا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا, اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے, اہل توحید کے لیے آپسی اختلاف کا خطرہ اب بھی باقی ہے, اور یہ وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے شرک کو, شرک کا یعنی کی جڑیں کاٹنے کا کام رک سکتا ہے. شرک کی تردید کا کام, شرک کے رد کرنے کا کام, شرک کے مٹانے کا کام کب رکتا ہے, جب ان میں آپس میں کیا ہو جاتا ہے, تفرق پیدا ہو جاتا ہے. یہ اگر متحد ہوں تو شرک مٹانا آسان, یہ الگ الگ ہو جائیں تو پھر شرک مٹانا مشکل. لہذا یہ حدیث ایک بہت اہم حدیث ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ اہل توحید کو آپس میں لڑانے کا ہوتا ہے. اس لیے وہ آدمی جو اس حربے سے ہوشیار رہے اور اپنے بھائی کو ایڈجسٹ کر کے چلے, بہت عقل مند آدمی ہے. بعض اوقات نفس کیسا ہوتا, اچھا میرے بارے میں ایسا بول رہا تھا, میرا تو یہ بولنا ہے پھر اس کے بارے میں, میں تو پھر ایسا کہوں گا, پھر وہ لے کے جاتا, وہ تو آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے. تو یہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے جو برابر ادھر کا بغیر تنخواہ کا پوسٹ میں, نہ تنخواہ نہ کوئی ایوارڈ نہ کچھ نہ کیا, اور خاص طور سے جب دونوں میں پکڑا جاتا ہو. میں نے ایسا نہیں بولا, ایک بولتا ہے دوسرا بولتا میں نے بھی ایسا نہیں بولا تھا, پھر کون بولا, وہ آ کے بولا اس کو, اچھا بولا اس کو, پھر دونوں مل کے جو اس کا فٹ بال کرتے ہیں تو ایزی لگ بھی ہے اس میں, اور آخرت کی رسوائی یہ الگ ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, تو آپس کے جھگڑے بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں, خاص کر کے اہل توحید کو آپس میں اختلافات سے, جھگڑوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ شرک کے خلاف, بدعت کے خلاف, باطل کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہو جائیں, ان کی طاقت نہ بڑھے. ان کی طاقت آپ بتائیے, ایک گاڑی ہے, وہ گاڑی رکی ہوئی, اس کو دھکا مارنے کی ضرورت ہے, پانچ پانچ منٹ کے بعد ایک ایک آدمی آ کے دھکا مارے اور سو آدمی آ کے مارے تو گاڑی آگے جائے گی, نہیں سمجھے آپ لوگ, کہاں کہاں سے لاتے ہیں. ایک گاڑی رکی ہوئی ہے, اس کو دھکا مارنے کی ضرورت ہے, ایک آدمی آتا ہے دھکا مار کے جاتا ہے, دوسرا آتا ہے پانچ منٹ بعد وہ مارتا ہے, ایسے سو آدمیوں نے دھکا مارے اس گاڑی کو, گاڑی آگے بڑھے گی کب بڑھے گی, سمجھ میں آ رہی بات, پھر سو کی نہیں بلکہ دس میں بھی کام ہو سکتا ہے, اور اگر ایک ایک آ کے باری باری نمبر لگا کے ماریں گے تو نہیں ہوگا. تھوڑے لوگ اگر متحد ہوں تو طاقت بڑھ جاتی ہے, کام بڑھ جاتا ہے, اور متفرق ایفرٹس اگر ہوں اکیلے اکیلے کی کوششیں ہوں، 100 بھی ہوں تو کام بنتا
نہیں،
اور ایسے 10 بھی ہوں تو کام بن جاتا ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ اتحاد کی طاقت، اتحاد کی برکت ہے کہ 10 آدمی اگر مل کے ایک چیز میں طاقت لگا دیں اس سے زیادہ کام ہوتا ہے، اور 100 آدمی الگ الگ مل کے طاقت لگائیں اس سے کام نہیں بنتا ہے. 100 کے 1000 آپ کرو تو بھی، دیکھیے گاڑی کیسی گاڑی، 1000 آدمی اس کو دھکا دے چکے لیکن ہلنے کو تیار نہیں، تو کوئی بھی آدمی کیا کہے گا؟ اللہ کے بندو ایک ساتھ مل کے دھکا دو اس کو، الگ الگ دھکا دیں گے زندگی بھر تمہاری اگلی نسل بھی آ کے دے گی تو گاڑی ہلے گی. سمجھ آ رہی بات؟ تو اتحاد کی اہمیت سمجھیے. شہد کی مکھیاں کیسا کام کرتی ہیں؟ چھتا ایک ہے اور اس میں گھر بنانا، ڈیوٹی ڈپارٹمنٹس، کچھ جا کے پھولوں کا رس لے کے آتی ہیں شہد بناتی ہیں، کوئی مکھی ہے اور رانی مکھی ہوتی وہ انڈے دیتی، جو بھی کرتی ہے شہد اس سے یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر کچھ ہیں جو گھر بناتی ہیں، کچھ ہے جو اس کو سکھاتی ہیں شہد کو، کیا کچھ نہیں اس میں ہوتا ہے. مل جل کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. کچھ مکھیا ایسی نہیں، ہم یہاں چھتے میں نہیں رہیں گے، ہم جائیں گے، ہم بھی گھومنے کو جائیں گے، تم بہت گھوم کے آتے ادھر ادھر پھولوں کا رس سنتے، ہم کو چاہیے ہو. کرتی ایسی مکھیاں جو ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے وہ چھتے میں رہ کے کام کرتی، مزدور مکھی ہے. کچھ مکھی رہتی ہے جو جا کے برابر شہد جو ہے پھولوں کا رس لے کے آتی ہے، کچھ ایک مکھی ہوتی ہے جو برابر اگلی نسل کے لیے کام کرتی ہے مل کے. کچھ ڈپارٹمنٹ کچھ ایسی ہوتی ہے جو حفاظتی ہوتی ہے. تو اس طرح سے سب مل کے جب کام کرتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، دوسرا کیا کر رہا، دوسرے کو کریڈٹ مل رہا مجھ کو نہیں مل رہا، وہ سوچتے نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے، وہ برابر سوچتے ہیں شاید بن رہا نا، بس سب مل کے بن رہے ہیں تو شاید بن رہا. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ شاید بنانا، شاید بنانا ہمارا ٹارگیٹ ہی ہے. لہذا ہم مکھی سے گئے گزرے نہ بنے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایک کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، کوئی تیسرا کام کرتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھ کو کریڈٹ ملے، میرا نام ہو، میری شہرت ہو. جب ایسا ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، اور عام سارے ملک بھر میں آپ دیکھو یہ مصیبت ہے. یہاں اصل جو ہے اتحاد دو چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اس کو لکھ کے رکھو گھر میں، آپ بورڈ بناتے یا جو بھی بناتے آپ یاد رکھو اس کو. دو چیزوں کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ایک اخلاص اور دوسرے صبر. سمجھ میں آیا؟ دو چیزوں کے بغیر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے. قائم ہوا بھی تو بہت جلدی وہ دھواں بن سکتا ہے. کچھ اتحاد ٹیمپرری ہوتا ہے، بہت سارے آپ دیکھو اتحاد وقتی ہوتے ہیں، وہ بکھر جاتا ہے. کیوں؟ اتحاد کی قیمت دینی پڑتی ہے، فری میں نہیں ملتا ہے. اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے. ٹھیک ہے اللہ سے لیں گے پھر اتحاد بنتا ہے، کام کریں گے اور اللہ سے لیں گے، ایک دو ٹھیک ہے تھوڑا بہت اس کا اس کا دھکا لگتا ہے، ایڈجسٹ کر لیں گے، صبر کر لیں گے. کسی کی سخت بات، تو یہاں کیوں کھڑا ہے، جا وہاں کام کر، میں اللہ کے لیے کر رہا، میں جا رہا گھر، تیری سننے کے لیے آیا تھا میں یہاں پہ. ارے اللہ کے بندے میں نے تجھ کو اس لیے کہا کہ کام ہونا ہے، میں تو اکرام کرتے بیٹھا ہوں، تو میرا کلیگ ہے ساتھ والا ہے، تجھ کو اتنے اکرام سے بات کروں میں، جلدی جا وہاں پہ جانا ہے. اور میں کیوں جاؤں؟ تو جا، میں جا رہا گھر، اور فون بھی بند کر کے رکھنے والا ہوں فلائٹ موڈ پہ، کتنا بھی فون کرو، چا بھی میرے پاس ہے، دوں گا بھی نہیں ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو برداشت کرنا، برداشت کرنا کہ ایک دوسرے کا تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے. ایک ساتھ آپ برتن رکھو گے تو آپس میں برتن ٹکرائیں گے کہ نہیں؟ پرانے زمانے کے بہت سارے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کچھ مثالیں استعمال کرتے ہیں، بہت سادہ ہے لیکن بہت کام کی ہوتی ہے. ایک ساتھ برتن رکھیں گے تو ٹکرائیں گے، ٹکرائیں گے تو آواز پیدا ہوگی. تو کئی لوگ مل کے جب کام کرتے ہیں سب ایک مزاج کے، اللہ ولی ایک دم یہاں سے آئے، ایسے لوگ رہتے کیا؟ ہر ایک اکچا پکا مل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان سے، ایک دوسرے کے سلوک سے کچھ ایسا اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اب اگر اس میں اخلاص ہے کہ مجھ کو اللہ کے لیے کرنا ہے، نام ہو نہ ہو، کوئی عزت دے نہ دے، کوئی میرے لیے کرسی بچھائے نہ بچھائے، مجھ کو اللہ کے لیے کرنا ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو وہیں سے دوں گا. ایک تو وہ آدمی ٹکتا ہے, اور اتحاد سب کی سوچ اگر ایسی ہو تو سب لوگ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. نمبر دو, ایک دوسرے سے کچھ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے, کبھی زبان سے, کبھی کسی اور ذریعے سے, کبھی کسی اور ذریعے سے, اس تکلیف کو آدمی اگر برداشت کر لے, میرا ہی بھائی ہے چلو چلتا ہے, میں ایڈجسٹ نہیں کروں گا تو کون کرے گا, ٹیم ورک کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے بھائی. تو اگر ایسا مزاج اس کا ہو برداشت کرنے کا تو اتحاد قائم رہ سکتا ہے, ورنہ نہیں. تو یہ دو چیزیں اتحاد کے لیے کیا ہیں, ضروری. کون کون سی چیزیں؟ وہ اخلاص اور صبر. اخلاص اور صبر, اللہ سے اجر کے لیے کام کرنا, اور دو, آپس میں اپنے بھائی کو ایڈجسٹ کر لینا, برداشت کر لینا. ایسے افراد آئیں گے کہ جو تکلیف بھی دیں گے, کام بھی کریں گے اور تکلیف بھی دیں گے. اب اگر آدمی ان کو برداشت نہ کرے تو وہ چلے جائیں گے اور کام ان کا جو ہوتا تھا وہ کام کیا ہو جائے گا, رک جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ گاڑی چلتی ہے تو دھواں بھی کرتی, دھوئے کی وجہ سے گاڑی بند کر سکتے, کر سکتے نا؟ نہیں, سب کو گھروں میں بیٹھنا پڑے گا, تو دھواں بھی بناتی گاڑی, تو اس کے دھوئے کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے. تو افراد جب آتے ہیں اجتماعی زندگی میں کام کرتے ہیں تو وہ دھواں بھی پیدا کرتے ہیں, غلطیاں بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکا بھی لگتا ہے. لیکن اگر اجتماعی سفر جاری رکھنا ہے تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے, ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ برداشت اگر کسی جماعت کے, کسی ایک منہج کے, کسی مقصد کے لیے جمع ہونے والے افراد میں اگر نہیں ہے, چار دن کام ہوگا اس کے بعد سنسان ویران, اس کے بعد کام نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کسی کام کے لیے جمع ہوتے ہیں پھر دھیرے دھیرے دیکھتے, ارے اپنے کو تو کوئی پوچھ رہا ہی نہیں, آپ ایک دو تین چار غائب, پھر ایک بچتا بےچارا جس کا نام رہتا فارم پہ, آفیشیل رہتا, وہی لے کے چلتا ہے اس کو. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمع ہوتے ہیں پھر اس سے اس کا کچھ کلیش ہوتا ہے, اس کی رائے اس سے ٹکراتی ہے, وہ اس کو کچھ سخت بول دیتا ہے, ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے بھائی اپنے یہاں پہ کام نہیں ہے اپنے یہاں پہ, کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کو یہاں پہ لوگ سختی سے بات کرتے عزت دیتے نہیں ہیں. تو آپ عزت کے لیے آئے تھے یا کام کے لیے آئے تھے؟ اگر آپ کام کے لیے آئے تھے تو آپ کو عزت ملے نہ ملے آپ کام کریں گے. سمجھ میں آئے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے, بچہ ہو یا کوئی بھی ہو, پاگل خانہ ہے مثلا, یا کوئی پیشنٹ ہے, اس کو انجیکشن دینے کے لیے ڈاکٹر آگے بڑھا, اس نے اس کو زور سے لات ماری, ڈاکٹر کیا کرتا؟ وہ بھی اس کو لات مارتا ہے؟ نہیں, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, اگر ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے میرا کام کیا ہے, میرا کام اس کا علاج کرنا ہے, اور یہ آدمی ایسا ہی کرے گا, یہ آدمی ایسا ہی کرے گا, میں اس کو کاپی کر سکتا ہوں؟ نہیں. میں بول سکتا ہوں یہ آدمی دیکھو ایسے تکلیف دے رہا ہے, اس کو گالی دے رہا ہے, میں اس کا علاج کر رہا ہوں, اس کو گالی دے رہا ہے, لے جاؤ باہر, میں نہیں کرتا علاج. کرتا ڈاکٹر ایسا؟ وہ کیا کرتا؟ اور دو آدمی کو بلاتا, پکڑو ذرا اس کا ہاتھ پاؤں, پکڑو اس کے, علاج کرنا ہی ہے مجھ کو اس کا. اس کو معلوم ہے میرا کام میں چھوڑ نہیں سکتا اس کی بد سلوکی کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے برے سلوک, یہ لات مار رہا ہے مجھ کو, گالی دے رہا ہے مجھ کو, کچھ پھینک کے بھی مارتا ہے, کبھی نہیں لوں گا بولتا میں انجیکشن, نہیں چاہیے مجھ کو دوا, کاٹتا ہے اگر اس کے منہ میں دوا ڈالنے لگے تو, ڈاکٹر چھوڑ دیتا اس کو, لے جاؤ بولتا مرنے دو میں نہیں ذمہ دار اس کا, بولتا ڈاکٹر اس کو معلوم ہے مجھ کو کام کرنا ہے, مجھ کو اس کا علاج کرنا ہے. وہ اپنے کام پر دھیان دیتا ہے, وہ اپنے کام پر دھیان دیتا ہے. ماں بچے کو دودھ پلانا چھوڑتی ہے اس کے پیشاب پاخانے کی وجہ سے, گود میں اس کو دودھ پلانے کے لیے نہیں تو پاگانا کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے, نہیں پلاتی میں اس کو دودھ, کرتی ماں ایسا کبھی؟ نہیں کرتی. وہ تو پیشاب بچہ ہے, کرے گا ایسا ہی کرے گا. وہ میری ڈیوٹی ہے اس کو دودھ پلانا, میری ڈیوٹی ہے اس کا خیال رکھنا, چاہے پیشاب پاگانا کرے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اٹھتی ہے جا کے دھوتی ہے پھر واپس آ کے ہاتھ پاؤں پہنچ کے, ٹھنڈا نہیں لگنا چاہیے, بیمار ہوگا, زکام ہوگا, پھر اس کو لے کے پھر سے دودھ پلاتی ہے. کرتی کہ نہیں کرتی ماں؟ کرتی. یہ دائی کا مزاج ہونا چاہیے, اس سے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے, ایک اخلاص اور دوسرے صبر. یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کا اہتمام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے سوالات پوچھے جائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.